إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله على محمد. قرآن مجید میں سورہ 55 آیتوں آیت 55 سورہ کا یہ 55 آیت ہے کہ جس میں ولایت کا ذکر ہے، اور آج ہم ولایت کے جشن میں سے ایک جشن منا رہے ہیں، امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو مبارک ترین سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر، نسل کوثر کی پہلی کڑی اور نسل کوثر کی پہلی فرد، اور وہ نسل کی جس کی برکتیں، جس کی طہارتیں، جس کی پاکیزگی، جس کا تقویٰ اور جس کے اثرات سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے اور مزید اور فیضیاب ہوگی، امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ابھی ایک گفتگو اس کے پہلے ہو چکی ہے، اور وہاں پر امام کی زندگی کے چار اہم حصوں کو مختصر اور خلاصے کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کہ جہاں پر امام کی زندگی رسول اللہ کے دور میں، اور رسول اللہ کے بعد خلافت کے دور میں، اور اس کے بعد امیر المومنین کی حکومت کے دور میں، اور اس کے بعد خود امام علیہ السلام کی امامت کے دور میں، اور بہت ہی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جو امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے دیکھے ہیں. یعنی زندگی میں اس قدر نشیب و فراز تاریخ میں کم انسانوں نے دیکھا ہوگا جتنا امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے دیکھا، اس قدر نشیب و فراز. ادھر بچپن میں رسول اللہ کی حکومت، اسلامی حکومت، اور روزانہ اسلامی حکومت کی گسترش اور پھیلاؤ، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا سلسلہ، ایک طرف امام حسن السلام نے یہ دیکھا تھا، پھر دوسری طرف وہ دیکھا کہ جو اسلامی حکومت کے لیے سب سے بڑی قربانی دے رہا تھا وہ اس طرح تنہائی میں زندگی گزار رہا ہے. وہ دور بھی امام حسن السلام نے دیکھا جو بہت ہی سخت دور تھا، اور پھر امام علی علیہ السلام کی حکومت کا دور کی جو ہماری بحث چل رہی ہے یہاں پر، جو ہمارا موضوع ہے. اس دور میں اگرچہ ہماری گفتگو امیر المومنین کے کردار پر ہے، کہ امیر المومنین کا کردار اس साढ़े चार साल दौर में तकरीबन क्या रहा, लेकिन जो भी किरदार अमीरुल मोमिनीन का रहा उस किरदार में हर जगह पर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम शरीक है। बल्कि बड़ी से बड़ी जो जिम्मेदारियां देनी होती थी, जैसे कल आपके सामने अर्ज किया कि जब रसूलुल्लाह को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां देनी होती थी तो अल्लाह की तरफ से यह हुक्म होता था कि अमीरुल मोमिनीन को दी जाए। उसी तरीके से जब अमीरुल मोमिनीन को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देनी होती थी तो वो जिम्मेदारी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को दी जाती थी, चाहे वो जंग की जिम्मेदारी हो, चाहे लश्कर को पछाड़ने की जिम्मेदारी हो, चाहे लश्कर आमादा करने की जिम्मेदारी हो, चाहे लश्कर कूफे से बुलाकर लाने की जिम्मेदारी हो, चाहे लोगों के राबते की जिम्मेदारी हो, तमाम मसाइल में इमाम हसन अलैहिस्सलाम है जो सबसे आगे आगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है, उसकी वजह यह है कि अहले बैत का अदब यह है कि जब कोई बड़ा मौजूद होता है तो छोटा आगे नहीं आता, लिहाजा सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। यानी इमाम अलैहिस्सलाम के हुकूमत की जिम्मेदारियों में जो सबसे अहम जो किरदार होता है वो सब के सब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को दिया जाए। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जैसे कल जुमला कहा था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कोई जिम्मेदारी देकर इमाम अली मुतमईन हो जाया करते थे, अब यह अमल अंजाम पा गया, क्योंकि जब जिम्मेदार इंसान को जिम्मेदारी दी जाती है तो वह अंजाम ही दे दिया जाता है। जिस तरह से रसूलुल्लाह के दौर में रसूलुल्लाह जब जिम्मेदारियों को देते देते अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचते थे, तब अमीरुल मोमिनीन इतना रसूलुल्लाह इस कदर मुतमईन होते थे कि अल्लाह की तरफ से ये ऐलान कर देते थे कि अब कल मैं उसको अलम दूंगा कि वो पीछे आने वाला नहीं है, जिम्मेदारी के मैदान से पीछे आने वाला नहीं। इस कदर मुतमईन, ये नहीं कहा कि जितने दिनों शिकस्त हो चुकी है अब चलो कल देंगे, कोशिश करेंगे, एक और कोशिश करेंगे, ना, पहले ही से इत्मीनान के साथ ऐलान कर दिया कि लातियन्नर रायता गदन रजलन कर्रारन गैर फर्रार, कि जो अल्लाह जिसको चाहता है अल्लाह उसे चाहता है। और ये सिर्फ एक जंग खैबर की शब का मसला नहीं है, ये हर जिम्मेदारी देने से पहले रसूलुल्लाह के इत्मीनान की हालत यही हुआ करती। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान को जिम्मेदारी दी गई। इमाम हसन इस्लाम पूरे साढ़े चार साल दौर में यही किरदार अदा करते रहे, बिल्कुल वो किरदार जो रसूलुल्लाह के साथ अमीरुल मोमिनीन अदा करते रहे वही किरदार इमाम हसन इस्लाम अदा करते रहे। वहाँ पे अर्ज किया गया कि हम कभी कभी मैदान जंग के मंजर को नहीं देखते इमाम हसन के, लेकिन मैदान जंग में भी इमाम हसन का बिल्कुल वही किरदार था जो रसूलुल्लाह के ज़माने में अमीरुल मोमिनीन का किरदार था। यानी जिस तरह मैदान जंग में कोई रसूलुल्लाह का अमीरुल मोमिनीन जैसा मुजाहिद सिपहसालार नहीं था, उसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन के दौर में कोई इमाम हसन मुज्तबा जैसा सिपहसालार नहीं था। लड़ने वाले और बहुत थे और अजीम शान थे, मोहम्मद हनफिया मौजूद थे, मालिक अश्तर जैसा मुजाहिद इंसान मौजूद था, लेकिन जिन सफ़ों को इमाम हसन इस्लाम चीर कर वापस चले जाते थे और जिस लश्कर को इमाम हसन पसपा करके वापस चले जाते थे वो सिर्फ इमाम हसन ही का काम हुआ करते। कि तारीख का ये पहलू कम बयान किया जाता है, कम बयान होता है, आएगा इंशाल्लाह चूँकि जंग के मराहिल पर आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे, लिहाजा वो बाद मसाइल भी आपके सामने आएंगे। जितने डेलीगेशंस आते थे, जितने पैगामात होते थे, जितनी बातें होती थी, जो कुछ अमीरुल मोमिनीन की तरफ से कहीं जाना होता था, जो अमीरुल मोमिनीन के पास आना होता था, वो सब का जरिया आमतौर से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम होते। कहीं कहीं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी थे, शुरू में जनाब अम्मार भी थे, लेकिन जनाब अम्मार की शहादत हो गई जंग सिफीन में, लेकिन असली जिम्मेदारियाँ आपके पास हुआ करते थे। हत्ता उन जिम्मेदारियों में बाज़ लोग चाहते थे कि कहीं से कोई नफूस पैदा हो जाए, कहीं से कोई सिफारिश हो जाए, लेकिन इमाम हसन इस्लाम इस्लामी उसूलों पर उसी तरह से मजबूती से कायम थे जिस तरह अमीरुल मोमिनीन कायम थे। लगा कभी कभी लोग आते थे, नहीं मालूम एक वाकया आपके सामने पहले बयान किया नहीं बयान किया, आते थे सिफारिश करने के लिए कि पूरा कबीला आया हुआ है, बड़े कबीले का एक बड़ा आदमी मुजरिम करार पाया है और उसको सज़ा मिलने वाली है और उनको मालूम है कि अमीरुल मोमिनीन के पास सज़ा यहाँ पर कोई अल्लाह के हुक्म में कोई रुकावट नहीं हो सकती। आए इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास कि आप कुछ सिफारिश कर दें, ہم آپ کے سپورٹر ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ امام حسن نے بھی وہی جواب دیا کہ میری سفارش کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ صرف وہاں پر ہوتا ہے جس کے لیے اتنا یقین ہے کہ وہاں اللہ کے حکم کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ سفارش کی ہی وہاں پر جاتی ہے جہاں پر کہیں نفوذ کرنے کا میدان کھلا ہو، جہاں کوئی سست پہلو موجود ہو، جہاں پر کہیں پر کمزوری موجود ہو کہ سفارش کی جائے اور اس کا اثر ہو جائے۔ لیکن آئے، امام نے بتا دیا کہ کوئی فائدہ نہیں، میں کروں یا نہ کروں، جو امیر المومنین کے حکم خدا ہے۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو جا کے خود ڈائریکٹ کو، چونکہ میرے کہنے اور تمہارے کہنے میں، دیکھیں یہ سب سارے معیار ہیں، میرے کہنے سے اور تمہارے کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے امیر المومنین کی نگاہ۔ یہ بہت بنیادی اصول ہے، میں جلدی سے گزر رہا ہوں، یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی عزیز آ کے کہہ دے، کوئی رشتہ دار آ کے کہہ دے، کوئی قریبی آ کر کہہ دے تو قانون بدل جائے، حکم بدل جائے، مسئلے بدل جائیں، مصلحتیں بدل جائیں۔ نہیں، جو الہی لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے قانون ہمیشہ ایک ہوتا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ غیر آ جائے یا اپنا بیٹا آ جائے، ہر مسئلے میں۔ لہذا امام نے منع کر دیا۔ لہذا یہ بہرحال ان کو اپنے جان بچانے کے لیے یا سزا سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ امام علیہ السلام کے پاس چلے گئے، یہ لوگ گئے۔ یہ کردار کا ایک اہم پہلو ہے کہ امام علیہ السلام نے الہی، چونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے لہذا اس کو پھر دوبارہ ہم تفصیل سے بیان کرنے نہیں جائیں گے اور فرصت بھی نہیں ہو پائے گی، لیکن اسی ایک واقعے سے پورے امام کے دور حکومت کا ایک کردار سمجھ لیں کہ امام کے دور حکومت میں الہی قانون میں کہیں ذرہ برابر بھی نرمی نہیں برتی جاتی۔ وہ امام جو بہت نرم دل ہیں، وہ امام جو جن کی نرمی کی حالت یہ ہے کہ کسی یتیم کو نہیں دیکھ پاتے، کسی غریب کو نہیں دیکھ پاتے، کسی فقیر کو نہیں دیکھ پاتے، جو رات رات بھر لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے دروازوں پہ جایا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے قانون کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر کسی بھی طرح کی نرمی نہیں برتی جاتی۔ لیکن یہ لوگ بھی کیا کرتے، آخر کچھ نہ کچھ ان کو کرنا تھا، گئے امام کے پاس۔ جب امام حسن جیسے فرد کی سفارش نہیں ہے تو کس کے پاس اور جائیں؟ اور تو کسی کے پاس جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ڈائریکٹ امام علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا کہ سارے بہانے جو ہوتے ہیں، سارے بہانے پیش کیے۔ امام نے کہا کہ جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں کہوں گا، کروں گا۔ پیش کیا یہ واقعہ یا نہیں؟ آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ نہیں پیش کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے پیش کیا ہو۔ لیکن خیر، امام نے کہا کہ جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا وہ میں کروں گا۔ یہ لوگ بہت خوش ہو گئے، کیا کہ امیر المومنین نے کہہ دیا کہ جو کچھ ہو سکے گا وہ کریں گے۔ خوشی خوشی امام حسن اسلام کے پاس آئے اور آپ کہنے لگے، دیکھا آپ تو نہیں کرنے والے تھے سفارش، لیکن آپ کے بابا نے مان لیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے جا کے کہا تو میرے بابا، آپ امام علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ اب حاکم تو وہ ہے، وہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، جا کر تم اپنے غسل و کفن کی تیاریاں کرو، جا کے سزا کے بعد والے مرحلے کی تیاری کرو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ امام نے خود ہی کہا ہے، کہاں کہا ہے۔ اور جب وقت آیا تو امام نے سزا دی اسی قانون کے تحت۔ دیکھیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب مجرم کو سزا دی جائے تو تمہارے دلوں میں رحم پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر تمہارے دلوں میں رحم پیدا ہوا تو معاشرے کی تباہی میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ جو اگر مجرموں کو معاف کیا جاتا رہا تو جرم بڑھتا چلا جائے گا، کرائم کی دنیا بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک مجرم کو بچانے کے لیے تمہارے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، پھر سینکڑوں اور کبھی ہزاروں کبھی بے گناہ بچوں اور عورتوں کے لیے رحم پیدا نہیں ہوتا جو مجرم جا کے جرم کرتا ہے۔ لہذا قرآن تاکید کرتا ہے کہ جب سزا دی جائے تو رحم پیدا نہ ہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا، ہم لوگوں نے دیکھا ہے سزا دیتے ہوئے، سخت سزائیں، جہاں مثلا 100 کوڑے مار کے وہ کرین کے اوپر 50 میٹر اوپر تک لٹکا دیا گیا۔ اور وہاں دیکھ کے لوگ، عورتیں بھی آتی دیکھنے، عورتوں کے دل جب تڑپتے، ارے کہیں ماں تو یہاں موجود نہیں ہے، کسی نے دیکھا وہ قرآن کہتا نہیں وہاں پر تمہارے پر رحم نہ آئے. جرم کے دنیا میں جب مجرم کو سزا دی جائے تو یہ رحم کی جگہ نہیں ہے. ایک حاکم ایسا رحم دل نہیں چاہیے, ایسا رحم دل حاکم نہیں چاہیے جو مجرم کے لیے رحم دل ہو. رسول اللہ جو رحمت للعالمین ہے لیکن جب مجرم کو سزا دینی ہوتی تھی تو پوری مضبوطی سزا دیتے تھے اور لوگ سفارش لے کے آتے تھے. آئے رسول اللہ کے سامنے بھی ایک خاتون کی سفارش لے کے آئے جو بہت ہی بانفوس قبیلے کی تھی اور رسول اللہ کو اس قبیلے کی بڑی ضرورت تھی اور لوگ اگر یہ کہنے لگے اگر یہ قبیلہ ساتھ چھوڑ دے گا تو بڑی مشکل ہوگی, لیکن رسول اللہ نے وہاں سختی سے کہا کہ اگر فاطمہ بھی یہ عمل انجام دے تو یہی سزا دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں جو معصوم زندگی ہے یہ در حقیقت قانون کی سختی کو بتانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ قانون میں کوئی چھوٹ نہیں ہے, چاہے میری اپنی بیٹی ہی کیوں نہ ہو وہاں پر چھوٹ نہیں ہوگی. اور یہی امیر المومنین نے بھی کیا کہ جب فرمایا کہ ان لوگوں کا امیر المومنین نے فرمایا کہ جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا, وہ خوش خوش جا رہے تھے کہا جاؤ تم تیاری کرو. تو تھوڑی دیر بعد امام نے سزا دے دی, پھر امام کے پاس آئے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا. کہا ہاں میں نے کہا تھا اور میں نے وہی کیا, جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے وہ کیا, جو کچھ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں اللہ کا حکم ہے وہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم میں میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کے حکم میں ہم جیسے نادان لوگ کر سکتے ہیں کہ چاہے داخل کریں چاہے باہر کریں چاہے شامل کریں چاہے ملائیں دین کو بدلیں دین کو تبدیل کریں, لیکن امیر المومنین جیسا انسان کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ ہم لوگ بہت قوی ہیں, امیر المومنین سے بھی زیادہ شجاع. ایک واقعہ سنا ہے نا کہ کوئی آ کے امیر المومنین سے کہہ رہا آپ بہت شجاع آدمی ہیں آپ بہت بہادر آدمی. کہا کیوں کس بات کے لیے بہت بہادر ہیں؟ کہا آپ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. کہا اس اعتبار سے اگر ہے تو تم مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہو. کہا یہ کیسے؟ کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا لیکن اللہ سے تو ڈرتا ہوں, لیکن تم تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. تو یہ ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جو آ کر دین میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں, لیکن امیر المومنین وہ ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. تو امیر المومنین سے بڑھ کے شجاعت نہیں دکھائے ہیں. بعض لوگوں کو شوق تھا رسول اللہ کے زمانے کے بعد بھی کہ بہت بڑا بڑھ کے شجاعت دکھاتے تھے. ان کی شجاعت کیا تھی؟ جو میدان جنگ میں شجاعت نہیں دکھا پاتے تھے ان کی شجاعت یہ تھی کہ رسول اللہ کے قانون کو تبدیل کر دیتے. یہ تبدیل کریں گے یہ تبدیل کریں گے یہ تبدیل, رسول اللہ نے یوں کیا تھا تو میں یوں کروں گا چونکہ میں بھی کچھ ہوں. لیکن امیر المومنین میں یہ جرات نہیں تھی. دیکھیں یہ ہے شجاعت. امیر المومنین یہ کبھی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی کر دیں. اگر کسی کو امیر المومنین کی جرات چاہیے تو وہ اللہ کے حکم میں تبدیلی کرنے کی نہ سوچے, نہ اپنی زندگی میں نہ لوگوں کے درمیان میں. لیکن ہاں اگر خلیفہ دوم کی جرات چاہیے ہے تو کریں, وہ بھی کرتے تھے آپ بھی کریں, سیدھی سی بات ہے نا. ہاں بہت جرات تھی ان کے اندر, چونکہ جرات چاہیے اللہ کا حکم بدلنے کے لیے, معمولی آدمی تو نہیں بدل سکتا, ان کے اندر یہ جرات تھی. اب ہمارے مومنین بھی یہ جرات پیدا کرنا شروع کر رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امیر المومنین کا کردار اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ امیر المومنین کی راہ پر چلنا سیکھیں, جہاں جرات کی ضرورت ہے وہاں دکھائیں, دشمن کے مقابلے میں شجاعت دکھائیں, اللہ کے قانون کے مقابلے میں نہیں. اللہ کے قانون کے مقابلے میں امیر المومنین خاضع ہے, خضوع ہی خضوع ہے, توازو ہی توازو ہے, عمل ہی عمل ہے. سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے, ممکن ہی نہیں. لہذا ایک امیر المومنین کا یہ اہم کردار ہے اور خاص کر زمانے حکومت میں بہت اہم کردار ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ اللہ کے قانون میں شدت سے پابند تھے اور ذرہ برابر کہیں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے اور ذرہ برابر بھی کمزوری کا اظہار نہیں کرتے تھے چاہے کتنا بھی خطرہ سامنے لاحق ہو, اسی طریقے سے امیر المومنین تمام خطرات کو مول لیتے تھے لیکن اللہ کے قانون میں ذرہ برابر کمی نہیں. یہ ایک بڑا کردار ہے, اس کے نمونے بہت زیادہ ہیں لیکن شاید اس کی طرف پہلے اشارہ ہو بھی چکا ہو, نہیں معلوم فرصت ہوگی تو شاید آپ کے سامنے اور بیان کیا ہے. ایک کردار چونکہ ایک پہلی بڑی گفتگو ہو چکی ہے وہاں پر, وہاں بھی بعض مومنین تھے اور ماہ رمضان میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا، ایک کردار آپ کے سامنے آج پیش کرنا ہے۔ جب امام علی علیہ السلام کی حکومت کا دور شروع ہوا تو ایک اہم کردار امیر المومنین کو یہ ادا کرنا تھا کہ اسلامی معاشرے کو ایسے حاکموں سے، ایسے گورنروں سے پاک کرنا تھا کہ جنہوں نے پورا منظر بدل رکھا تھا، اور ابتدائی مرحلے میں یہ سخت دور تھا، یہ بہت سخت منزل تھی۔ پاک سازی، ایک پاک سازی سیاسی پارٹیاں بھی کرتی ہیں، وہ پاک سازی نہیں ہوتی بلکہ نجاست سازی ہوتی ہے، ایک طرح کے نجس لوگوں کو نکال کے دوسرے نجس لوگوں کو اور پھیلتی ہیں، ہوتا ہے نا، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، پارٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، حکومت تبدیل ہوتی ہے، اب ایک طرح کے گندے لوگ نکالے جاتے ہیں، دوسرے طرح کے گندے لوگ اس میں داخل کیے جاتے ہیں، لیکن کام سب ایک ہی ہوتا ہے، سب اپنے اپنی مصلحت کے لیے کر رہے تھے، اپنا آدمی، ہمارا آدمی۔ یہ کام ہر ملک میں ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کو بھی ایک کام کرنا تھا، اور وہ کیا کرنا تھا، ہر وہ عنصر، ہر وہ ایلیمنٹ، ہر وہ والی، ہر وہ گورنر، ہر وہ حاکم، کیونکہ حاکموں ہی کی سب سے زیادہ معاشرے میں تاثیر ہوتی ہے، حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام امیر المومنین کو یہ کرنا تھا کہ الہی حکومت کو غیر الہی انسانوں سے پاک کر دیا جائے، غیر الہی، چونکہ الہی حکومت ہے، امیر المومنین کو 100% کاملاً الہی حکومت چلانی ہے، اور الہی حکومت میں غیر الہی انسان کی کوئی گنجائش نہیں، غیر الہی عوام رہ سکتی ہے، غیر الہی رعایا رہ سکتی ہے، غیر الہی لوگ رہ سکتے ہیں، ان کا کھانا بھی دیا جائے گا، ان کا پانی بھی دیا جائے گا، ان کو لباس بھی دیا جائے گا، ان کی ذمہ داریاں حتی تک کافر کو دیا جائے گا، مشرک کو دیا جائے گا، لوگوں کو دیا جائے گا، لیکن حکومت کا ذمہ دار اگر غیر الہی انسان آ جائے تو پھر حکومت الہی نہیں رہ جائے گی، لہذا وہاں پر نہیں قبول ہے۔ اسلامی معاشرے میں سب قبول ہیں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی حکومت میں کرسچن قبول ہے، یہودی قبول ہے، مشرک قبول ہے، اپنا قبول ہے، دوسرا قبول ہے، بیعت کرنے والے قبول ہیں، بیعت نہ کرنے والے قبول ہیں۔ کہ جب یہی ماجرا پہلی بیعت کا ہو رہا تھا، نہیں والوں کے کردار کی شکل میں شاید نہیں پیش کر، بہت سارے لوگوں نے بیعت نہیں کی، امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، سعد ابن ابی وقاص جیسے انسان نے بیعت نہیں کی، سکینے کی بنیاد پر جو تھا ان کے دل میں، چونکہ وہ بھی تلوار کے بہت دھنی انسان تھے، بہت بہادر انسان تھے، لیکن ان کی ساری بہادری ایک طرف تھی، لیکن امیر المومنین کے سامنے نہیں چل پاتی تھی، لہٰذا ان کے ایک کینہ، ایک حسد سے پیدا ہو، یہ ہے، یہ مشکلات ہیں، اور یہ مشکلات سب کے یہاں ہیں، یہ مشکلات بیان بھی اس لیے ہوتی ہیں، ان مشکلات سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ کہیں نہ کہیں سعد ابن ابی وقاص بن جائیں گے۔ اگر حسادت کی دنیا میں قدم رکھا تو سعد ابن وقاص کو ہی بنتا ہے، اور جب سعد ابن وقاص کو ہی بنتا ہے تو بعد میں عمر سعد بھی اس کا بیٹا بنتا ہے، کیونکہ تاثیر ہوتی ہے، بات کی بھی تاثیر ہوتی ہے، عمر سعد یہی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، جو بہت بڑا عالم اسلام کا سپاہی، اور بہت بڑا سپاہی نہیں بلکہ کمانڈر جنرل، تو بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، بعض دوسرے لوگوں نے بیعت نہیں کی، لیکن امیر المومنین نے کیا کیا، چھوڑو، جانے دو، جانے دو، کچھ بھی نہ کہو، مخالف تھے تو جانے دو، اور بھی مخالف ہو جانے دو، انتقام نہیں لینا ہے، امیر المومنین کی حکومت انتقام کی حکومت نہیں ہے، اور الہی حکومت انتقام کی حکومت ہو ہی نہیں سکتی، الہی انتقام فقط ایک ہے جو بار بار بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم کو ہٹا کر حق لانا، اصل انتقام یہ ہے، الہی انتقام فقط ظلم کے مقابلے میں حق کا انتقام ہے، افراد کا انتقام نہیں، افراد کو سزائیں دی جائیں گی لیکن انتقام نہیں لیا جاتا۔ یہ جو آپ کلمات کبھی پڑھتے ہیں بعض دعاؤں میں کہ انبیاء کے انتقام لینے والے، یا خون کربلا کا انتقام لینے والے، وہ کربلا کا انتقام وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں، یہ بار بار کہا جا رہا ہے تاکہ امام زمان کا صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں آئے، امام زمان آ کر افراد سے انتقام نہیں لیں گے. البتہ روایات موجود ہے کہ بعض لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی, لیکن یہ سزائیں انتقام کی بنیاد پر نہیں دی جائے گی, یہ سزائیں قانون کی بنیاد پر دی جائیں گی. قانون ہے, مجرم ہے تو سزا دی جائے گی, جو تاریخ کے مجرم ہیں انہیں تاریخ کے گزرنے کے بعد بھی سزا دی جائے گی. کہ کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ جرم کرتے ہیں, وقتی اس کا اثر ہوتا ہے, لیکن کچھ مجرمین ایسے ہوتے ہیں جن کا تاریخ میں اثر رہ جاتا ہے. تو تاریخی مجرمین کو امام زمان کے ہاتھوں سے سزا دی جائے, اس کے لیے روایت ہمارے پاس موجود ہے. لیکن یہ انتقام نہیں ہے, انتقام الگ ہے, سزا دینا الگ ہے. انتقام کیا ہے؟ انتقام یہ ہے کہ ہر طرح کے باطل کے مقابلے میں حق کا انتقام اور حق کا قیام. توجہ ہے آپ نے. لہذا امیر المومنین بھی انتقام نہیں لے رہے ہیں, بیعت کرنا ہو کرو, نہیں کرنا ہو نہیں کرو. ہاں اگر اسلامی حکومت میں آ کر کوئی رخنا ڈالیں گے تو اب بھی انتقام لینے کے لیے نہیں, بلکہ حکومت کی حفاظت کے لیے سزا دی جائے گی, نظام کی حفاظت کے لیے سزا دی جائے گی. بعض لوگ تھے, انہوں نے بہت ہی صحیح طریقے سے آگے کہا کہ ہم آپ کے یہاں کوئی رکاوٹ, آپ کی بیعت نہیں کریں گے لیکن رکاوٹ بھی نہیں ڈالیں گے. رکاوٹ نہیں ڈالی, کہا ٹھیک ہے جاؤ, کوئی مشکل نہیں. لہذا امیر المومنین کی حکومت میں سب تھے, مخالف تھے, دشمن تھے, دشمنوں کی بات سنتے تھے, دشمن آگے ٹانٹنگ کرتے تھے امیر المومنین کے خطبے میں کھڑے ہو کے, خطبہ دیتے ہوئے دروازہ راستے مڑ کے کھڑے ہو کے طنز کرتے تھے, قرآن کی آیت پڑھتے تھے جواب میں, امیر المومنین بھی قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے لیکن سزا نہیں دیتے تھے. امام سزا نہیں دیتے, لیکن جس چیز میں امیر المومنین بہت ہی محکم طریقے سے آگے بڑھے مضبوطی سے, وہ یہ کہ یہ سب تو ٹھیک ہے, یہ سب قبول ہے, مخالف قبول ہے, دشمن قبول ہے, لیکن حکومت کے معیار پر کوئی بھی غیر الہی انسان قبول نہیں. اور یہ اہم مسئلہ ہے, حکومت میں کوئی قبول نہیں. بعض لوگ آ کر مشورہ دے رہے تھے, مغیرہ بن شعبہ کہہ رہے تھے کہ ابھی چھوڑیں, ابھی رہنے دیں. حتیٰ ظاہراً عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی مشورہ دینا چاہا کہ ابھی چھوڑیں, کچھ دن بعد جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تو ایسے لوگوں کو نکال دیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں تو پھر ہمیشہ کے لیے جواز پیدا ہو جائے گا. صرف امیر المومنین کی حکومت میں جواز نہیں پیدا ہوگا, بلکہ قیامت تک لوگ جواز پیدا کرتے رہیں گے کہ امیر المومنین نے تو چھوڑا تھا باطل کو, ہم بھی چھوڑتے ہیں. اور یہ اہم مسئلہ ہے, یہ اہم مسئلہ ہے کہ تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے چھوڑا تھا. لہذا باطل کو مسجد کا متولی رہنے دیں, باطل کو فلاں جگہ رہنے دیں, باطل کو فلاں جگہ رہنے دیں, تھوڑے دن کے لیے رہنے دیں, ایسے ہی رہنے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے تو رہنے دیا تھا. نہیں, امیر المومنین تاریخ کے لیے جواز نہیں دینا چاہتے. اور بہت سارے لوگ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے, میں زیادہ اس کو نہیں چھڑنا چاہتا. بعض نادان لوگوں نے جو ہر ایک کو تو بچانا چاہتے ہیں لیکن امیر المومنین کو بچانے میں ان کو تھوڑا مشکل ہوتی ہے, وہ آپ کہتے ہیں امیر المومنین سیاست میں کمزور تھے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ امیر المومنین نے خود ہی کہا ہے کہ اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں ادھن ناس تھا, میں بھی بتا سکتا تھا, جانتا کہ کیسی سیاست میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن ہمارے پاس اصول ہیں, ہمارے پاس پرنسپلس ہیں, ہمارے پاس قانون. لیکن بعض لوگوں نے اس مطلب کو سمجھ لیا, مثلا مولانا ابوالعلیٰ مودودی, انہوں نے البتہ بہت ساری جگہوں پر غلطیاں کی, بہت ساری بڑی غلطیاں کی ہیں حتیٰ رسول اللہ کے سلسلے میں, لیکن اس مسئلے کو انہوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا اور کہا کہ اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب نے حاکم شام کو ہٹایا تو وہ تو ہٹانا ہی چاہیے تھا, اس کے پہلے کیوں نہیں ہٹایا گیا. انہوں نے سوال یہ کیا کہ اگر حاکم شام جیسا انسان ہوگا تو امت مسلمہ کی حالت یوں بگڑتی چلی جائے گی. تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ امیر المومنین کی سیاسی یہ کمزوری تھی کہ کیوں اتنی جلدی ہٹانا چاہا. اس کا جواب آپ کے سامنے عرض کیا کہ جواز مل جاتا, باطل کو ہر وقت جواز مل جاتا. لیکن مولانا ابوالعلیٰ مودودی نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ علی بن ابی طالب کو تو ہٹانا ہی چاہیے تھا, اس کے پہلے کیوں نہیں ہٹایا گیا کہ اتنی مضبوط حکومت بن گئی. اب اس کا جواب دے ہیں کہ شام کی حکومت اتنی مضبوط کیوں ہو گئی کہ مدینے کی حکومت شام کی حکومت کا انتظار کر رہی, خلیفہ سبوم انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے بچانے کے لیے شام سے لشکر آ جائے. یہ کیوں ہوا؟ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ہم بھائی چونکہ رشتہ دار تھے نا، ایک خاندان تھا، تو خود ہی جواب دیں کہ مدینہ کی حکومت جو یہ 40-42 اس زمانے کی، آج کے زمانے کے اعتبار سے 40-42 ملکوں کی مرکزی حکومت، سینٹرل حکومت ہے، یہ سینٹرل حکومت اتنی کمزور کیوں ہے کہ جب یہ سینٹرل حکومت خطرے میں پہنچ پڑ رہی ہے تو ایک صوبے کی طرف امید بدھی وہ آئے گا تو بچا لے گا، اور وہ بھی ایسا ہوشیار آدمی کی آ کر رک گیا، چونکہ اسے بھی تو حکومت چاہیے تھی نا، وہ بھی لشکر لے کے آیا اور ایک جگہ آ کے روک دیا کہ نہیں جاؤ نہیں، یہ ختم ہونے دو، انہیں ختم ہونے دو تاکہ اپنی حکومت کا میدان فراہم کیا جائے۔ بس یہ سوال تاریخ کا اپنی جگہ پہ باقی ہے کہ کیوں تاریخ میں اور گورنر بدلے جاتے رہے، افراد بدلے جاتے رہے، لیکن اسلامی دنیا کا ایک زرخیز ترین علاقہ اور خوبصورت ترین علاقہ اور سب سے زیادہ درآمد والا علاقہ یعنی شام اور لبنان اور سیریا اور اسرائیل و فلسطین و جارڈن، یہ اتنا بڑا علاقہ، شام کا مطلب صرف شام نہیں تھا، حاکم شام کی حکومت میں یہ پورا علاقہ، اتنے بڑے علاقے کو ایک انسان کے اختیار میں اتنا سالہ سال تک کیوں رکھا گیا اور کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ اب یہ میری زبان سے نہیں کریں، وہی مولانا مودودی کی زبان سے یہ سوال سنیں، میری زبان سے تھوڑا مشکل ہوگی سمجھنے میں، لیکن مولانا مودودی کی زبان شاید سمجھ میں آ جائے گی کیوں ابھی تک باقی رہا۔ پس امیر المومنین کو یہ کردار ادا کرنا تھا، اور اس کے بغیر الہی نظام ممکن ہی نہیں ہے، لہذا کام کرنا شروع کیا، پاک کرنا، سب سے پہلے گورنروں کو بدلنا شروع کیا، جتنے بھی فاسد گورنر تھے سب کو ہٹایا، امام نے خط لکھ لکھ کر اپنے گورنر بھیجنا شروع کیے، متعدد گورنر بھیج رہے ہیں، انہی گورنروں میں وہ امام جو ہر طرح کے فاسد گورنر کو ہٹا رہا ہے، اس سے بھلا کیسے یہ توقع کی جائے کہ وہ کسی فاسد گورنر کو خود معین کر دے گا؟ یہیں سے ایک دوسرا باب شروع ہوتا ہے، یہ کام امام نے پوری مضبوطی سے کیا، اور یہی عمل انجام دینے میں حکومت شام کی طرف سے رکاوٹ پیدا ہوئی۔ ابھی پوری امت مسلمہ اس بات کو سمجھے کہ اس خلافت کے مرکز میں اگر امامت کا اور ولایت کا سلسلہ نہیں سمجھ میں آتا تو کم سے کم خلافت کا سلسلہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس خلافت کے مقابلے میں کہ اگر بیعت آپ کے نگاہ میں بیعت معتبر ہے تو سب سے زیادہ بیعت امیر المومنین کی گئی ہے، اگر بیعت معتبر ہے، ہماری نگاہ میں بیعت ویعت کچھ رہے نہیں، بیعت اللہ کے حکم کے بعد ہے صرف روز لوگوں کو پابند بنانے کے لیے، بیعت حکومت نہیں دیتی بلکہ حکومت کا حامی بناتی ہے، دو چیزوں میں فرق ہے۔ بعض لوگ بیعت کو مشروعیت، اس کے لیے لفظ ہے، بیعت کو جواز سمجھتے ہیں، جیسے سیکولر حکومت میں، سیکولر حکومت میں ووٹ ہی سب سے بڑا قانون ہے، ووٹ دے دیا، ووٹ دینا نہیں بیعت، جس کو جتنا ووٹ مل گیا وہ حاکم ہو گیا۔ اسلامی دنیا میں ووٹ حکومت نہیں دیتا، ووٹ حامی صرف بناتا ہے، حاکم بھائی اللہ کی ذات ہے، جو پہلے دن عرض کیا گیا، حکومت اللہ کی طرف سے ہے۔ مثلا ایران میں پورا ایران آ کر بیعت کر لے اور ووٹ دے دے، لیکن اگر ولی فقیہ کی طرف سے خط نہیں دیا جائے، اجازت نہیں دی جائے، تو کسی کو نہ وزیر بننے کا حق ہے، نہ پرائم منسٹر بننے کا حق ہے، نہ صدر بننے کا حق ہے، چونکہ یہ ووٹ حمایت کے لیے ہیں، مقبولیت کے لیے ہیں، مشروعیت کے لیے نہیں ہیں، یعنی یہ کہ اس کے ذریعے سے حکومت نہیں ملتی، حکومت اللہ کی ہے، اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کے قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، میں اس کو زیادہ آپ کو ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا، اس بحث میں نہیں ڈالنا چاہتا، لہذا اگر آپ کی نگاہ میں بیعت ہی سب سے معتبر چیز ہے کہ رسول اللہ کے بعد اتنے لوگوں نے بیعت کر لی مدینہ کے، یا بعد میں اتنے لوگوں نے بیعت کی اور بعد میں اتنے لوگوں نے بیعت کی، تو اگر بیعت کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ بیعت امیر المومنین کی ہوئی، کیونکہ پورے امت مسلمہ کے لوگ حج سے اکٹھا ہو کر آئے تھے مدینہ، اور مدینہ اعتراض کر کے جب خلیفہ سوم کا دور ختم ہوا تو سب نے مل کر امیر المومنین کی بیعت کی، تو سب سے زیادہ بیعت کی بنیاد پر، ورنہ الہی بنیاد پر تو پہلے ہی سے ہیں، ایسے خلیفہ کے مقابلے میں اگر کوئی آ کے کھڑا ہوتا ہے تو میں آج پڑھ رہا تھا اس مسئلے کو، جنگ کے مسئلے کو تھوڑا، اور آج پیش بھی نہیں کر پاؤں گا، آپ کی خدمت میں ٹائم نہیں ہے. تو پہلی سطر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں آئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے رضی اللہ عنہ آپس میں مل کے جنگ کر رہے ہیں. اگر صرف اختلاف نظر کی بات ہوتی تو چلو ہم بھی قبول کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہاں اختلاف نظر کا مسئلہ نہیں ہے، جنگ ہوئی ہے، 12,000 انسانوں کی جان گئی ہے صرف جنگ جمل میں. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ جس کو جتنا بچانا چاہیں بچائیں، جس کو آپ جو انسان محترم سمجھتا ہے اس کو بچانا چاہتا ہے، لیکن قانون بھی تو کچھ ہے. جنگ ہوئی ہے، اتنے انسانوں کی جان گئی ہے، بیعت کی گئی ہے امیر المومنین کی، پورے عالم اسلام نے اسی مدینے میں بیعت کی ہے. پھر ہر صوبے سے پورا ڈیلیگیشن آتا تھا، پورے صوبے کی نمائندگی، پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے بیعت کرنے کے لیے امیر المومنین کی، یوں تو نہیں ہوا ہے. اور اس کے باوجود بھی یہ جنگ کا ماحول سامنے آیا، اور یہیں سے پھر اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے جب فاسد حاکموں کو ہٹانا شروع کیا تو دو طرح کے لوگ سامنے آئے، ایک وہ لوگ کہ جو فاسد تھے لیکن حکومت چاہتے تھے، اور ایک وہ لوگ جو حکومت میں تھے اور فاسد تھے. دونوں کو امیر المومنین سے مقابلہ پڑا. دو پہلی جنگ یہی تھی، ایک وہ لوگ تھے جو فاسد تھے اور حکومت چاہتے تھے، اور امیر المومنین انہیں حکومت دے نہیں سکتے، چونکہ قانون یہ ہے کہ فاسد کو حکومت نہیں دی جائے گی، الہی حکومت فاسد لوگوں کے پاس نہیں پہنچے گی. اور دوسرے وہ لوگ جو حکومت میں تھے اور فاسد تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو امیر المومنین نے ہٹا دیا، اور ان کو ہٹنا پڑا، مجبوراً ہٹنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت نہیں تھی. لیکن شام کو پہلے ہی سے اتنی طاقت دی جا چکی تھی کہ انہوں نے علم بلند کیا کہ نہیں ہم، پھر بہانہ کیا کیا، بہانہ یہ کیا کہ اب دوسرا فتنہ شروع ہوا کہ ہم خلیفہ کے قتل کے خون لینا چاہتے ہیں. مگر اسلامی دنیا خاندانی دنیا ہے کہ خاندان آ کر خون کا بدلہ لے گا؟ اگر خلیفہ کے قتل کا کوئی مجرم ہے تو اس میں اگر خون کا انتقام لینا ہے تو سب سے بڑھ کر خود خلیفہ وقت لے گا، اور خلیفہ وقت امیر المومنین ہے. اگر واقعاً یہ جرم تھا اور کسی نے کسی ذاتی مسئلے کی بنیاد پر قتل کیا تھا تو اس کا انتقام، اس کی انتقام بھی نہیں، اس کی سزا امیر المومنین دیتے. اسلامی دنیا کو خاندانی دنیا میں تبدیل کرنے کا جرم کس نے کیا؟ اسلام کو خاندان، یہ اہم مسائل عزیزو، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ خاندانی انتقام کیسا کہ ہم خلیفہ سوم کے خاندان کے ہیں لہذا ہم قصاص لیں گے، مگر خلیفہ خاندان کی فرد ہے یا خلافت اسلامی دنیا کے خلیفہ تھے؟ تو خلیفہ کا انتقام یا خلیفہ کے مجرم کی سزا دینے کا اگر سب سے زیادہ کسی کو حق ہے تو امیر المومنین کی ذات ہے. اور اگر امیر المومنین مصلحت جانیں گے تو سزا دیں گے اگر کوئی سزا کا حقدار ہوگا، چونکہ یہ قانون امیر المومنین کے طے ہے کہ اگر کوئی سزا کا حقدار ہوگا تو اپنے گھر کا بھی فرد ہوگا، امام سزا سے نہیں باز آئیں گے، اس کو سزا دیں گے. اور بہت قریبی لوگوں کے امام نے سزا دی ہے. تو اب یہ دو کام امام کو کرنا ہے، یہ پاک سازی کا کام. پاک سازی کے نتیجے میں اب کچھ اور سامنے مسائل آتے ہیں جس سے امام کے دوسرے کردار ابھر کے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے جنگ کا، سب سے پہلا مرحلہ وہ لوگ آتے ہیں، کل آپ کے سامنے پیش کیا، آگے پیش کیا، طلحہ زبیر آ گئے، بیٹھ گئے. امام نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ کل نہیں پڑھ پایا تھا. امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی حکومت طلب نااہل کو حکومت نہیں دیں گے. چونکہ ان کا تقاضا یہی تھا کہ بصرہ اور کوفے کی حکومت ہمیں دے دی جائے. کہا کہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ تمہیں نہیں دیں گے، دیکھیے یہ توجہ فرمائے. امام نے یہ ان سے نہیں کہا کہ ہم تمہیں حکومت نہیں دیں گے، امام نے معیار بتایا کہ ان معیاروں پر ہم حکومت دیں گے، اور جن میں یہ معیار نہیں ہوں گے ان کو حکومت نہیں دیں گے. اب وہ لوگ خود ہی ایسے تھے جو خود ہی اپنے آپ کو سمجھ گئے کہ ہم ان معیاروں پہ نہیں اترنے والے ہیں, یہ ان کی مشکل تھی. اور اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل گئے, کہا کہ ہم جا رہے ہیں, اچھا آپ مجھے حکومت نہیں دے رہے ہیں تو مجھے مکے جانے کی اجازت دے دیے عمرہ کرنے کے لیے. کہا کہ تم عمرہ کرنے نہیں جا رہے ہو, تم بیعت شکنی کے لیے جا رہے ہو. پھر انہوں نے قسمیں کھائیں کہ نہیں میں بیعت نہیں توڑوں گا. کہا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک فتنے میں تم دونوں مارے جاؤ گے, یہ بھی کہا امام نے, یہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ فتنہ کھڑا ہوگا اور فتنے میں تم دونوں کو مرتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں, قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر اٹھ کر امام علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی, دوبارہ بیعت کر کے یہ ثابت کرنا چاہ کہ نہیں میں بیعت نہیں توڑوں گا, اور اس کے بعد چلے گئے. اب جانے کے بعد پھر دوسرا ماجرا شروع ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کیا جائے گا. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں راہ امیر المومنین اور راہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ